بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگ قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، تمہارے باوا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یا ارشاد ہوتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ دین اختیار کرتا ہے وہ اللہ کو قبول نہیں کرے گا. ہم الحمدللہ، شکر ہے اس معبود کا، ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ سیکھ لیا، محمد رسول اللہ سیکھ لیا، علی ولی اللہ کہنے لگے. تو کیا اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے؟ رضا تقی نقی وسیع حسن نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے؟ تو اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی مسلمان، اور پھر اس کے بعد ہے کہ حقیقی شیعہ کسے کہتے ہیں. تشیع نہ لباس کا نام ہے، تشیع نہ عمامے کا نام ہے، تشیع نہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے کا نام ہے. تشیع نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ شیعت ہے کیا. لیکن اس میں سب سے بڑی جو مشکل آ رہی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے میں، وہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے: لما تقولوا ما لا تفعلون. کیوں وہ باتیں کہتے ہو تم جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے یہ. یعنی انسان کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس پر خود عمل نہ کرتا ہو. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصان یہ ہے کہ اگر انسان قول کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو اس کے بیان میں اثر نہیں ہوگا. روایتیں کہتی ہیں جیسے پتھر سے پانی بہ جاتا ہے، ویسے مواعظ جو ہے وہ دلوں سے نکل جائیں گے اور آدمی پر اثر نہیں ہوگا. تو اب کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جیسے جو لوگ، شاید ہی اس میں کوئی ایسا نکلے گا جو 100% اس بات پر پورا اترتا نظر آئے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرے. لہذا عقلی طور کے اوپر ہم کو اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ان بھائیوں کا اصرار تھا کہ نہیں تم اس موضوع پر کچھ گفتگو کرو، اور انہوں نے موضوع بھی یہ دیا اتفاق سے کہ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، شیعہ اہل البیت علیہم السلام کی نظر میں اور نگاہ، تو ہم نے کہا اب یہ ایک طریقہ نکل سکتا ہے کہ ہم اپنی جیب سے کچھ کہنے کے بجائے روایات کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ان روایات کو ہم اپنے بھائیوں کے درمیان زور زور سے بیان کرتے ہیں. اس سے کچھ ہم کو بھی عبرت حاصل ہو اور کچھ سننے والوں کو بھی جو ہے وہ حاصل ہو، تاکہ یہ الزام ہم پر شرعی طور پر نہ آئے کہ تم نے یہ وہ کہا جس پر تم خود عمل نہیں کر رہے ہو. اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ جیسے جو سامعین ہیں ان کا مرتبہ کہیں بلند ہو بنسبت ہم لوگوں کو. اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ کل کو يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد. کہ کل کو قیامت میں حساب و کتاب کی جب منزل آئے گی تو جتنی دیر میں جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے، عالم کا ایک نہیں معاف ہو سکتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے اگر گناہ کیا تو اس کو خبر نہیں، تم نے گناہ کیا جانتے ہوئے تو تمہاری مغفرت آسان نہیں ہے. تو اس بنا کے اوپر اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا شمار عالموں میں تو نہیں ہے، لیکن کم از کم جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر عمل تو ہو. اور اگر عمل نہیں ہے تو میرا حشر بھی وہی ہوگا کہ عام پبلک معاف ہو جائے گی اور تم نے عمل نہیں کیا، تمہارے لیے مشکل کھڑی. وہ درمیانی راستہ یہ ہے کچھ حدیثیں میں لایا ہوں. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار اور نالائق کو بھی اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اور انشاءاللہ آپ حضرات کو روایتوں کی جو بررسی کی جائے, روایتوں پر جو تحقیق کی جائے گی, تو بہت سی علامتیں روایات میں بیان کی گئی ہیں شیعوں کے متعلق. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم شیعہ ہیں جب تک ان چیزوں پر عمل نہ ہو. جس میں پہلی روایت جو میں نقل کروں کہ ایک شیعہ کی تعریف میں مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا, فرماتے ہمارے شیعہ سمجھدار ہوتے ہیں, نمبر ایک ذہین ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں. راوی کا نام ہے نوف ابن عبداللہ البکالی. یہ روایت آئی ہے کہاں سے؟ جناب مرحوم مجلسی رضوان اللہ علیہ, بہار الانوار جلد 2 تبا بیروت. خب فرماتے ہیں کہ قال لی علی علیہ السلام, جناب نوف ابن عبداللہ البکالی کا کہنا ہے کہ مجھ سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا. یہاں سے توجہ بھی ہے کہ شیعوں کی عظمت کیا ہے. واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی تو آج تو شیعوں کی صفات کیا ہے اس پر گفتگو ہوگی. پھر انشاءاللہ اگر خدا نے ایام عزا کے بعد کبھی توفیق دی تو یہ موضوع اور آگے بڑھ سکتا ہے. فوائل الشیعہ اگر واقعی ہے تو ان شیعوں کی عظمت کیا ہے, وہ ایک الگ موضوع. تو نوف ابن عبداللہ بکالی کہتے ہیں کہ مجھ سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یا نوف خلقنا من طینۃ طیبہ. نوف ہم لوگوں کو اللہ نے پاک طینت سے خلق کیا ہے. وخلق شیعتنا من طین, اور اسی پاک طینت سے, ہماری طینت سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے. فقلتو, جناب نوف کہتے ہیں کہ مولا میں نے عرض کیا, صف لی شیعتک یا امیر المؤمنین, یا امیر المومنین بتائیے آپ ہم کو, ذرا سمجھائیے, اپنے شیعوں کے صفات بیان کیجیے. صرف لی شیعتک یا امیر المومنین, ہمارے لیے شیعوں کی وضاحت فرمائیے. فبکا لذکر شیعتک, جیسے ہی میں نے ذکر کیا کہ آپ اپنے شیعوں کی خصوصیات بیان فرمائیے, نوف ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام میرے اس تذکرے سے شیعوں کے گریہ فرمانے لگے. وقال, بہت سی باتیں اس میں ایک یہ ہے فرمایا, فہم الکأسۃ الالباء, ہمارے شیعہ سمجھدار ہوتے ہیں, ہمارے شیعہ ذہین ہوتے ہیں. تو پہلی صفت جو شیعوں کی بیان کی گئی کہ شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا, شیعہ احمق نہیں ہوتا, اس کی حالات پر نظر ہوتی. الالباء صاحبان عقل, اسی کے جو ہے وہ جمع ہے الباب, قرآن میں بھی آیا اولو الالباب صاحبان عقل. ایک صفت شیعوں کی ہے کہ صاحبان فکر, صاحبان نظر, صاحبان عقل, صاحبان سمجھ ہوتے ہیں. دوسری صفت جو شیعوں کی فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ علم دوست ہوگا شیعوں سے زیادہ کائنات میں, اگر ہم دعوے دار ہیں. تو اس سے مطلب یہ, میں آگے عرض کر رہا ہوں روایت کے بعد, مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اگر شیعت کا دعویٰ ہے تو وہ جہالت کو پسند نہیں کرے گا, ہمارا شیعہ علم دوست ہوتا ہے. فرماتے ہیں راوی کا نام ہے ابن ابی یعفور, انہوں نے نقل فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, قال امام نے فرمایا, ان شیعت علی علیہ السلام کانوا اہل رأفۃ وعلم, ہمارے جد علی کے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ صاحبان علم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو شیعہ واقعی بننا ہے تو پہلا کام یہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو علم کی تلاش میں نکلنا ہے. ایک روایت میں اور وہی نوف بکالی کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا امام نے, یا نوف من شیعتی, نوف یہ بتاؤ تم کو پتا ہماری شیعہ کون ہے؟ قال اللہ واللہ, نہیں مولا آپ ہی فرمائیے آپ کے شیعہ کون ہے. قال شیعتی علماء, ہمارے شیعہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے شیعہ جاہل نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی روایت وہیں سے آپ کے مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار سے نقل کیا ہے. تیسری صفت جو شیعوں کے درمیان ہوتی ہے, شیعہ جن کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کاہل نہیں ہوتا, شیعہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے, محنت کرنے والا ہوتا ہے. چنانچہ جناب مفضل ابن عمر نقل کرتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام ایاک والسفلا, امام علیہ السلام فرماتے ہیں مفضل بیوقوف لوگوں کے ساتھ مت کھا بیٹھا, پست لوگوں کے ساتھ، سفلا کے ساتھ، نیچے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّمَا شِيَعَةُ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنِ اشْتَدَّ جِهَادُ، ہمارا شیعہ وہ ہے، علی کا شیعہ وہ ہے جو محنت شدید کرتا ہے، جو کوشش سے، جو جس لائن میں ہے. کیونکہ اہل بیت کا مقصد کیا ہے اس روایت سے کہ فَإِنَّمَا شِيَعَةُ عَلِي مَنِ اشْتَدَّ جِهَادُ، جہاد کے معنی کوشش کرنا، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کی کوشش زیادہ ہو. تو اس کا مطلب کہ جو جس فن میں ہے، جو جس لائن ہے، حتیٰ آدمی کسان ہے تو اس کسان میں بھی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو تیسری صفت کیا ہے؟ ہمارا شیعہ کاہل نہیں ہوگا. من اشتد جہاد، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے. یا ایک وصیت ہے امام جعفر صادق، امام اولیاء کائنات نے عبداللہ ابن جندب سے کی، فرمایا یا ابن جندب بلغ شیعتنا وقل لهم. امام جو ہے وہ کہ صحابی ہیں عبداللہ ابن جندب، حضرت نے جندب سے کہا یا ابن جندب بلغ شیعتنا وقل لهم، اے جندب، اے فرزند جندب، ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو. کیا؟ وقل لهم، اور ان سے کہو کہ لا تذهبن بكم المذاهب والله لا تنال ولايتنا الا بالولع بالورع والاجتهاد في الدنيا. کیا ہمارے شیعوں کو یہ بات پہنچا دیجئے کہ ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتا وہ، لا تنالوا ولایتنا، ہماری ولایت اس کو نہیں حاصل ہو سکتی، الا بالورع، جب تک آدمی کے اندر تقویٰ نہ ہو، والاجتہاد فی الدنیا، اور دنیا میں آدمی محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے. بلکہ ایک روایت میں نے کہیں دیکھی تھی اسی ماہ مبارک رمضان میں، امام حسن سلام اللہ علیہ سے جہاں فرماتے ہیں کہ اس طرح محنت کرو دنیا کے لیے، کوشش کرو کہ جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے ایسا عمل کرو کہ جیسے تم کو ابھی مر جانا ہے. تو شیعیت کی ایک علامت یہ ہے، کاہل نہیں ہوتا. خوب، چوتھی چیز جو شیعوں کی علامت میں بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں ہمارا شیعہ غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے؟ متواضع، منکسر المزاج. کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا من تواضع فی الدنیا لاخوانه، جو بھی اس دنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ خاکساری سے پیش آئے، تواضع سے پیش آئے، فہو عند اللہ من الصدیقین، وہ اللہ کے نزدیک صدیقوں میں اس کا شمار ہے. ومن شیعت علی ابن علی ابی طالب علیہ السلام حقا، اور وہ واقعی معنی میں شیعہ علی ہے. کون؟ جو تواضع اختیار کرتا ہے. تو چوتھی صفت ایک شیعہ کی، منکسر مزاج ہونا. چاہے جس بلندی پر آدمی پہنچ جائے مگر انکساری رہے، چاہے جس منزل، بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا مگر منکسر المزاج ہوگا، بہت دولت مند آدمی ہے اگر شیعہ ہے تو منکسر المزاج ہوگا، تواضع اور خاکساری. اور یہی سے ایک بات اور عرض کرتے ہیں کہ تواضع اور خاکساری کی فضیلت اس قدر ہے کہ ایک روایت میں اور ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں ما تواضع احد الا رفعه اللہ، کسی شخص نے بھی تواضع اور خاکساری نہیں کی مگر یہ کہ اللہ اس کو بلند فرماتا ہے. تو اگر بلندی چاہتے ہو تواضع اختیار، اگر واقعی معنی میں شیعہ بننا چاہتے ہو، کیا فرمایا؟ من تواضع فی الدنیا لاخوانه، اگر دنیا میں کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ خاکساری سے پیش آتا ہے، تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، تو نمبر ایک فہو عند اللہ من الصدیقین، خدا کے نزدیک صدیق شمار ہوگا. ومن شیعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حقا، اور حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں آدمی شیعہ علی علیہ السلام کہلائے. پانچویں صفت جو اور بھی روایتیں، لیکن میں اس بار جلدی جلدی گزرتا ہوں. پانچویں صفت جو روایات سے سمجھ میں آتی ہے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے، فرماتے ہیں شیعہ سچا، شیعہ جھوٹ نہیں بولتا. چنانچہ راوی کا نام ہے سید شہاب، یہ صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زید شحام نے نقل کیا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور انہوں نے اپنے والد سے, یعنی یہ روایت ایکچوئل میں کتنی ہے, امام باقر سلام اللہ علیہ کی ہے. قال ان الرجل كان في القبيله من شيعه علي عليه السلام فيكون زينا, جو شیعہ ہوگا ہمارا وہ اپنے قبیلے کے لیے زینت ہوگا. عجیب عجیب ہے واقعی, وہ اپنے قبیلے کے لیے زینت ہوگا. کس بنیاد پر؟ کا نمبر ایک اس لیے کہ ہماری شیعوں کی پہلی علامت یہ ہے اصدقہا, کہ وہ پورے قبیلے میں سب سے سچا انسان ہوگا جو ہمارا چاہنے والا ہے. فرماتے تسأل العشیرہ عنہ, جب لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں, فتقول تو جواب دیا جاتا ہے من مثل فلان, کون ہے اس کے جیسا, انہ لعدانا للامانہ, اس لیے کہ یہ شخص ہمارے یہاں سب سے زیادہ امانت دار ہے, واصدقنا للحدیث, اور سب سے سچا آدمی. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, یعنی شیعوں کی پانچویں پہچان اور علامت کیا ہے, شیعہ سچا ہوتا ہے. بلکہ سچائی کے بارے میں دو منٹ میں آپ کا لے لوں, اگر قرآن پر جائیے نا تو قرآن تو کہتا ہے کہ سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا, اس کو ہی ملائیے نا. اس لیے کہ ایمان یا علی حب کا ایمان ہے, روایت علی تمہاں سے محبت کرنے والا مومن ہے ایک طرف. دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے, ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس, روایت ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ المومن یزنی, مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذلک مے بھی. پھر وہ کہتا یا رسول اللہ المومن یسرق, مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذلک مے بھی, شیطان گمراہ کر سکتا ہے, مومن معصوم تو نہیں ہوتا, 14 افراد کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے. پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ المومن یکذب, کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ لا, مومن کچھ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو روایت میں ہے تو نہیں, لیکن حضرت کے جواب سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس شخص کو تعجب ہوا کہ مومن یہ جرم کر سکتا ہے, یہ جرم کر سکتا ہے, مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. لگتا ہے اس کے تعجب کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش فرمائی. جیسے اس کو تعجب ہوا کہ مومن یہ جرم کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, پیغمبر نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون, جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کی علامت ہے جھوٹ کا نہ بولنا, اور شیعہ کون ہے جو مومن ہے, اور مومن کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, اس کا مطلب یہ کہ شیعت کی پہچان اس کا سچا ہونا. یہی امام نے فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ انہ لعدانا للامانہ واصدقنا للحدیث, ہمارا شیعہ وہ بھی جب اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو پبلکلی جواب یہ ہو کہ اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ اور فرماتے ہیں امام کیا کہتے ہیں صادقی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرمایا لنحب من شیعتنا من کان صدوقا وفیا, ہم محبت کرتے ہیں اپنے ان شیعوں سے جو سچے ہوتے ہیں اور وفادار ہوتے ہیں. ثم قال, اس کے بعد حضرت نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خص الانبیاء علیہ السلام بمکارم الاخلاق, اللہ نے اپنے نبیوں کو اخلاق سے مزین کیا ہے, مختص کیا. خود رسول اللہ اپنے بارے میں فرماتے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو مکمل کر دوں. یا قرآن مجید نے پیغمبر کی تعریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا لو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, یا رسول اللہ اگر تند مزاج ہوتے, سخت مزاج ہوتے, کوئی آپ کے آس پاس نہ ہوتا. وہی امام یہاں فرماتے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو مختص کیا ہے مکارم اخلاق سے. راوی کہتا قل تو جعل تو فداد وما ہی ہے, یہ اخلاق کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کو یہ اخلاق عطا کیا, وہ کون سا اخلاق ہے؟ قال صدق الحدیث, سچ بول, سچائی. تو پانچویں صفت یہ ہے شیعوں کی کہ شیعہ کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. اب آئیے چھٹی روایت. امام جناب دعبل سے ہے, دعبل نقل کرتے ہیں بإسناد اخی دعبل عن ابی جعفر علیہ السلام کہ امام نے فرمایا انه لا ينال ما عند الله الا بالعمل. فرماتے ہیں کہ یہ بات پہنچا دو کہ جو کچھ اجر و ثواب جنت وغیرہ ہے اللہ کے ہاں, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا الا بالعمل, سوائے اچھے عمل کے. اس کے بعد فرماتے ہیں وابلغ شیعتنا, اور ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے. کیا؟ ان اعظم الناس حسرتا یوم القیام, سب سے زیادہ قیامت میں اگر کسی کو پچھتاوا ہوگا اپنے عمل اور کردار پر, فرماتے ہیں من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره, کہ جو اچھائیوں کی تعریف تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے, یہ پہنچا دو ہمارے شیعوں کو کہ کل کو تم کو اس کی بنا پر جنت ملے. وہ اب لکھ شیعتنا, اور میرے شیعوں تک یہ بھی پیغام پہنچا دو کہ انہم اذا قاموا بما امروا وانہم هم الفائزون یوم القیامہ, کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر اس پر یہ عمل کرتے رہیں گے تو انہم هم الفائزون یوم القیامہ, تو یہی لوگ وہ ہیں جو کل کو قیامت میں کامیاب لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. ساتویں صفت جو شیعوں کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ شیعہ وعدہ خلافی نہیں کرتے, زبان کے پکے ہوتے ہیں. یہاں مہزم نام ہے راوی کا, وہ فرماتے ہیں دخل دو علی ابی عبداللہ علیہ السلام, میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, فذکرت الشیعہ, بات نکل آئی شیعوں کے بارے میں, میں نے شیعوں کا ذکر کیا. فرمایا یا مہزم انما الشیعہ من لم یختلف قولهم واختلف بهم البدع, ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کی بات مختلف نہیں, چاہے شہر بدل جائے زبان. مطلب کیا ہوا شاید جو میں سمجھاؤں کہ لم یختلف قولهم وان اختلف بهم البدع, مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی یہاں انڈیا میں رہ کے کچھ کہہ رہا ہے, وہ یو کے پہنچ گیا اس کی زبان بدل گئی, وہ مثلا یورپ پہنچ گیا اس کی زبان بدل گئی, وہ یو ایس اے پہنچ گیا اس کی زبان بدل گئی. ہمارا شیعہ وہ ہے جو بات سچ کہہ دی ہے تو وہ یہاں ایشیا میں ہوں گے تب بھی وہی بات ہے, امریکہ میں ہوں گے تب بھی وہی بات ہے, یو کے میں ہوں گے تب بھی وہی بات ہے. فرماتے ہیں کہ سنو ہمارے شیعہ وہ لم یختلف قولوں, ان کا قول مختلف نہیں ہو سکتا, وان اختلف بهم البلدان, چاہے ان کی جگہیں بدلتی رہے لیکن ایک بار جو. تو چھٹی ساتویں صفت شیعوں کی کیا ہوئی کہ شیعہ وہ ہے جو زبان ایک, ادھر ادھر کے ایک بار جو حق زبان سے نکلا تو پھر وہ حق رہے گا. وقت میرے خیال میں زیادہ نہ ہو پائے ہو جائے, میں اس کو چھوڑ کر کے ایک دو روایتیں اور نقل کرتا ہوں. دیکھیے ایک چیز اور سب سے بڑی ہے کہ ہمارے اعمال کو ہمارے اماموں سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام ہی نے فرمایا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے چھٹے امام سے بل معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا, ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بننا ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ. یہ اصول کافی میں روایت, وہی اصول کافی میں ایک روایت اور ہے کہ جہاں امام فرماتے ہیں, وہ جو اس سے پہلے گزر چکے اسی ٹائپ کی ہے, فرماتے ہیں کہ تم کسی محلے میں رہتے ہو, تم نکلتے ہو, تم سچے ہو, صادق ہو, تمہارے اندر دیانتداری ہے, امانتداری ہے, لوگوں کو پتا ہے, جب تم نکلتے ہو تو لوگوں کو انگلیاں اٹھ جاتی ہیں, کہتے ہیں ہاذا جعفری, ہاذا ادب جعفر, یہ ہے جعفری بھیا, یہ ہے امام جعفر صادق کی تعلیم اور ان کا ادب. امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے, حضرت کا جملہ ہے دخل علیہ سرور, ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف کسی ماحول میں تم ہو, سارا عیب تمہارے اندر, جھوٹ تم بولتے ہو, خائن تم ہو, تب بھی یہ جملے نکلتے ہیں, ہاں جعفر, ہاں ادب و جعفر, یہی ہے جعفری, یہی ہے شیعہ, یہی ہے امام جعفر صادق کی تعلیم. امام فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے, فدخل علی بلاؤ, تکلیف ہم کو پہنچتی ہے, تو ایک چیز یہ بھی ہم سب کو خاص کر کے ہم جیسے لوگوں کو اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کو اہل البیت سلام اللہ علیہ اجمعین سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. لہذا ہم وہ نہ کریں جس سے معاذ اللہ انگلی اٹھے ہمارے ائمہ پر, ہمارے پیشواؤں پر. اے ایشیا لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, امام یہ چاہتے ہیں. چنانچہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے اور یہ خصوصیت دکھاتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس گیا, پانچویں امام کی بات ہے, امام باقر علیہ السلام سے, اور وہاں ایسے ہی بات نکل آئی. تو ہر آدمی ہے وہ اپنے علاقے کی تعریف اور اس میں پھینکنے میں لگ جاتا ہے نا. تو کہتا ہے کہ میں نے امام سے فرمایا, عرض کیا پانچویں امام سے کہ ان الشیعہ عندنا کثیر, مولا ہمارے یہاں بہت آبادی ہے شیعہ. یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اس جملے سے امام خوش ہو جائے. ایک بات اور یاد کر, امام کو کثرت سے کچھ لینا دینا نہیں, ایک آدمی ہو ڈھنگ کا ہو, پہلے بیٹھ یہ چاہتے ہیں سلام اللہ علیہ. تو کہتا میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا ان الشیعہ عندنا کثیر, ہمارا شیعہ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہے. حضرت نے فرمایا حل یعطف الغنی على الفقیر, شیعہ تو بہت ہیں لیکن کیا مالدار لوگ غربا پر توجہ کرتے ہیں؟ اس نے کمی مولا ایسا تو نہیں ہے. پھر حضرت نے کہا حل یتجاوز المحسن عن المسیء, اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو کیا لوگ اس کو درگزر کرتے ہیں؟ چھوڑو یار کوئی بات نہیں, معاف کیا ہو جاتا ہے. اس نے کہا نہیں مولا. حضرت نے فرمایا لیس ہاؤلاء شیعہ, یہ ہمارے شیعہ تھوڑی ہیں, ہمارے شیعہ وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو فقرا پر توجہ کرتے ہیں, اگر کسی نے ہمارے شیعوں کے ساتھ کچھ بے ادبی کر بھی دی ہے تو یہ تجاوز عن المسیء, یہ درگزر کرتے ہیں. اب آئیے آٹھویں سے, یہ بیچ میں ہم کو یاد آ گئی روایت, میں نے کہا یہ کہتا چلو کہیں بھول نہ جاؤں. اور میرے اندر ایک عیب یہ بھی ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ مجھ کو کتنا وقت دیا گیا ہے, تو بیچ میں آپ ٹوک سکتے ہیں کہ رک جاؤ بس کرو. ویسے مجھ کو لگتا ہی ہے کہ شاید دو چار منٹ کا وقت زیادہ نہیں بچا ہے. آٹھویں صفت جو روایت میں ہے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہی بہت غضب کی, دعا کیجیے کہ میں سمجھا سکوں اس روایت کو. فرماتے ہیں یم بغی لمن ادعا هذا الامر فی السر, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضروری ہے, لازم ہے اس شخص کے لیے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس امر کا, امر سے مراد یہاں عشق اہل بیت ہے, محبت اہل بیت ہے یا تشیع ہے, کیا ضروری ہے اس کے لیے کہ ان یأتی علیہ ببرہان فی العلانی, کہ جو اکیلے میں دعوی تشیع کرتا ہے, تنہائی میں دعوی خاموشی سے دعوی تشیع کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ اس شیعہ ہونے کی دلیل علل اعلان پیش کرے. راوی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک آدمی ہے کہ جو چھپا ہوا آپ کا شیعہ ہے, تو جب چھپا ہوا شیعہ ہے تو وہ اپنے شیعت کے دعوے کو علل اعلان کیسے بیان کرے گا؟ راوی بھی نہیں سمجھ پائے. تو قل, تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا وَمَا هَذَا الْبُرْحَانَ الَّذِي يَعْتِي بِهِ فِيْلْ عَلَانِيَا, کون سی دلیل ہے کہ وہ تشیع تو چھپا کے رکھ رہا ہے لیکن دلیل کو علل اعلان کہے؟ قال يحل حلال الله ويحرم حرام الله, اللہ کے حلال کو حلال سمجھے, اللہ کے حرام کو حرام سمجھے. اللہ ويكون له ظاهر يصدق باطنا, اس کا ظاہر ایسا ہو تو اسے کسی سے کہنا نہ پڑے کہ ہم شیعہ ہیں, اس کا ظاہر بتا دے کہ یار ہو نہ ہو یہ شیعہ ہی ہے. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ جب کوفے میں یہ بات ہوئی کہ مسلم کس کے یہاں رکے ہیں تلاش کرو, تو ابن زیاد نے اپنا, اس کا غلام تھا ظاہراً معقل نام تھا اس کا, اس کو 3,000 روپے دیے, 3,000 درہم دیے کہ اس کو جیسے چاہو تم خرچ کرو, بٹ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تلاش کرو کہ مسلم آئے گا. اور اب جو روایات میں ہے جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ معقل غلام ابن زیاد, اب اس کو تلاش کرنا ہے کہ صاحب مسلم کو, تو مسلم کے بارے میں کون بتائے گا سوائے شیعوں کے نا, اب شیعوں کی شناخت اس زمانے میں جو روایات کہتی ہیں وہ یہ تھی کثرت عبادت، کثرت دعا، کثرت نماز، یہ علامت تھی شیعوں کی اس زمانے میں. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ یہ معقل آ گیا مسجد کوفہ میں اور مسجد کوفہ میں آن کے بیٹھ کے صرف واچ کرتا، کچھ نہیں صرف واچ کرتا ہے، کون کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیسی دعا پڑھتا ہے، کس طرح نماز پڑھتا ہے. کئی دن واچ کرنے کے بعد اس کی نگاہ جا کے ٹھہری جناب مسلم ابن اوسجا جو کربلا کے شہیدوں میں ہے. پھر اس واقعے کے بعد مسلم کی شہادت کے بعد کسی طریقے سے یہ بچ بچا کے کربلا پہنچے اور وہاں شہید ہوئے. اس کی نظر جو ہے وہ ابن زیاد کے غلام کی پڑی. کس کے اوپر جناب ہے؟ مسلم ابن اوسجا رضوان اللہ علیہ سلام اللہ علیہ. یہ بہت دعا پڑھتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، یہ شیعہ ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا عمل بتلائے، تم کو کہنا نہ ہو کہ ہم شیعہ، تمہارا عمل بتلائے. وَيَقُومْ لَهُ دَائِرٌ يُصَدِّقُ بَاطِنَهُ، کہ ایسا ظاہر ہو جو خود بخود اس کے باطن کی تصدیق کرتا. یہ آٹھ ہو گئی. اب آئیے صاحب نمی صفت جو شیعوں کی. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، معاف کرنا یہ علامات تشیع ہے، یہ شیعوں کی تعریف میں ہے. ابی اسماعیل راوی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلت لابی جعفر جعلت فداک مولا، یہ وہی روایت ہے جس کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. فرماتے ہیں جعلت فداک ان الشیعہ عندنا کثیر، مولا بہت شیعہ ہے ہمارے یہاں. فقال هل يتجاوز المحسن على المسيء، کیا معاف کرنے کا جذبہ ہے ان کے اندر؟ درگزر کرتے ہیں اچھے لوگ برے لوگوں سے. ويتواصون، مفہوم وہی ہے لفظ ذرا سا بدلا جو میں عرض کر چکا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. فقلت الله، میں نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے. فقال ليس هؤلاء شيعا، امام نے کہا یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. ان الشیعہ الشیعہ من یفعلها، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ان چیزوں کو انجام دیتا ہے. دسویں صفت اہل بیت کی نگاہ میں جو شیعوں کی ہے، فرماتے ہیں امام باقری علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں یا جابر انما شیعہ علی علیہ السلام، جناب جابر کو تو آپ جانتے ہیں کہ پانچویں امام تک انہوں نے زیارت کی ہے، اور حتیٰ جو ہے وہ جابر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھی کہلوایا تھا امام باقر علیہ السلام کو. چنانچہ وہ جابر نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا امام باقر علیہ السلام سے، اے جابر انما شیعہ ہمارے شیعہ وہ ہے کہ زندگی سادہ ہوتی ہے. یا ایک روایت میں اور اسی چیز کو ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، جعل تو فدا سفلی شیعہ، مولا آپ بتائیے آپ کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ قال شیعتنا الخفیفۃ عیشہ، شیعہ وہ ہے جن کی زندگی ہلکی ہائی فائی میں نہیں ہوتے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آدمی کو نوازا ہے تو فقرا کی زندگی گزارے، لیکن ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا نہ کرے کہ کل کو اگر دقت ہو جائے تو اس کو کمزور بتا جائے تو اس کو پرابلم ہے، دوسرے امور میں خرچ کرتا ہے. الخفیفہ تو عائشہ، ان کی زندگی سادہ. آئیے یہ دس صفتیں آج بیان کی ہیں، اللہ توفیق دے پھر کسی موقع پر اور چیزیں آپ کی خدمت عرض کروں گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ پھر دوہرا دیں، شیعت لباس کا نام نہیں ہے، قبا کا نام نہیں ہے، امامے کا نام نہیں ہے، داڑھی کا نام نہیں ہے. کم از کم یہ دس صفتیں جو آج توفیق تو آپ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اماموں کی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ. جی حسنین شاہ، آپ اپنا سٹی بتا دیجیے گا.
فرمائیے، اب اگر کسی کو کچھ فرمانا ہے تو میں خدمت میں ہوں.
جی آگا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آگا آپ کو آواز آ رہی ہے؟
میں معذرت چاہتا ہوں, میرے موبائل میں کچھ ڈسٹربینس ہے, آواز صاف نہیں آ رہی ہے, تو میں ذرا دیکھوں یہ لگا کر کے ایئر فون شاید کچھ آواز صحیح ہو جائے. میں سن نہیں پا رہا, یا تو میرے موبائل میں کچھ ڈسٹربینس ہے یا
شاید وہ سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی. جی آگا آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ السلام علیکم آگا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
آواز آئی تو مجھے بہت ہلکی ہے. جی فرمائیے, کوشش کرنا ہوں.
جی فاطمہ, حسنین, ہینا سوال پوچھئے.
السلام علیکم.
جی آپ السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا ذرا سا تھوڑا سا آپ تیز بولیے ذرا سا.
جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ہم لکھنؤ سے ہینا فاطمہ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب میرا سوال, یہ میرے دو سوال ہیں. میرا ایک یہ سوال ہے کہ جیسا آپ نے ابھی امام کی حدیث بتائی کہ اس طرح سے دنیا میں رہو کہ یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے, اور یہ مطلب آخرت کے بارے میں اس طرح سے بتائی کہ تیاری کرو کہ جیسے ابھی مر جائیں گے, تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ساتھ میں کیسے لے کے چل سکتے ہیں. یا تو اگر ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی بھی طرف جانا ہوگا, یعنی یہاں کی مال و دولت اور وغیرہ وغیرہ. اور ہم یہ بھی مطلب اسی میں بیچ میں ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے, کیونکہ مولانا صاحب آج کل ہر چیز میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان گھر سے باہر نکلتا ہے پیسے کی فوراً اسے ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ایک مجلس بھی نہیں کرا سکتا. اور یہی دونوں چیز, یہی مطلب دنیا اور آخرت کا ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں.
احسن, تو بہت بہترین سوال ہے, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, خدا آپ کو جزائے خیر دے. جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ جو امام حسن سلام اللہ علیہ کی روایت میں نے نقل کی کہ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح سے دنیا کے لیے کام کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے, آخرت کے لیے اس طرح جو ہے وہ کوشش کرو جیسے, تو اس کا خلاصہ میرے خیال جو میں سمجھا ہوں, حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں واللہ, لیکن میری سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا حلال طریقے سے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کے لیے کرو مگر حلال کرو. ایک چیز تو یہ ہو جو میں سمجھا ہوں کہ دنیا کے لیے محنت کرو اور کرو تو وہ حلال روزی کی طرف بھاگو, اس لیے کہ روایات بھی کہتی ہے کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوع, ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے 2000 مستحبی رکعتوں سے. تو اس میں شاید امام کا مقصد فرمانے کا یہ ہو کہ دنیا کے لیے کرو مگر حلال ہونا چاہیے. یہ تو گئی بات. دوسری چیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیسہ, بے شک قادل فقر ان یکون کفرا, روایت کہتی ہے کہ فقیری انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. لہذا دنیا کے لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, البتہ حلال کے ذریعے سے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو ادھر بھی روایت ہے الفقر فخری, فقر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے دولت دے کے بھی اور غربت کے ذریعے بھی, فقر سے بھی امتحان ہوتا ہے. ہم بہت خوش نہ ہو کہ اللہ نے اگر ہم کو مال دیا اور ہم یہ کام سب کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں, کوئی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے کہ فقیر کا مرتبہ دولت مند سے زیادہ ہو جائے. دونوں صورتوں میں امتحان ہے. اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ تم اس کو خرچ کیسے کرتے ہو. اس لیے کہ ایک روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان للہ عبادا یخصہم بالنعم, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں نوازتا ہے؟ لمنافع العباد, تاکہ تمہارے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچے. اگر تمہارے ذریعے سے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے تب تو وہ نعمت رہے گی, وہ چاہے علم کی ہو, مال کی ہو, ثروت کی ہو, رہے گی. اور اگر تم سیلفش یا خود غرض ہو گئے اور ہمارے بندوں کو تمہارے ذریعے سے فائدہ نہیں پہنچا تو اللہ اس نعمت کو چھین کر کے ہم سے دوسرے کو دے دے گا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف غربا کے لیے جو ان کی بھی کتنی بڑی وہ ہے, فرماتے ہیں کہ شیعتنا من لم يسأل الناس ولو ما تجوع, ادھر بھی امتحان ہے. اپنے کو بےآبرو تو نہیں کر رہے غربت کی بنا پر, تو دونوں کا امتحان ہے. شیعوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ واقع کر سکتا ہے آدمی اگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ تو ایک سوال کا ایک حصہ ہوا آپ کا. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ بھئی اگر مجلس کرنے کا اتنا ثواب ہے, زیارت کا اتنا ثواب ہے, حج کرنے کا اتنا ثواب ہے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نا کہ آدمی کو دنیا حاصل کرنا چاہیے حلال کے ذریعے سے تاکہ یہ چیزیں کر سکے, لیکن نہیں ملی. تو ایک آدمی کے پاس ہے صاحب, وہ خوب عشرے کر رہا ہے, مجلسیں کر رہا ہے, کربلا جا رہا ہے. دیکھیے ثواب کا تعلق روایت جو کہتی ہے انما الاعمال بالنیات, یہ ذہن میں رکھیے, خدا نے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا. انما الاعمال بالنیات, جزا اور سزا جو ہے اس کا تعلق نیت کے اوپر ہے. ہماری نیت ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا عشرہ کرتے, ہم بھی کربلا جاتے, ہم بھی حج کرتے, نہیں ہے. لیکن چونکہ نیت ہے ہم کو وہ ثواب مل سکتا ہے. اور اس کی مثال اس روایت سے بھی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ روایتوں میں ہے نماز شب کے لیے, کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو نماز شب نہیں پڑھتے بیماری کی وجہ سے, ضعیفی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, لیکن اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کے نام عمل میں نماز شب لکھ دو. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ سوتا رہا اس نے نماز شب نہیں پڑھی ہے, ہم کیسے لکھ دیں؟ کہ جب اس کو ہم نے قوت دی تھی, طاقت دی تھی, تب یہ پڑھتا تھا. آج اگر ہم پلٹ کے پھر اس کے حالات ویسے ہی کر دیں تو پھر پڑھے گا. چونکہ یہ کرتا تھا آج نہیں کر رہا ہے, تب بھی اس کے نام عمل و نیکی لکھی جائے. تو یہ اللہ کی رحمت سے بہی ہے کہ ایک آدمی کی اوقات نہ ہو اور اس کا دل چاہتا ہو اور اللہ اس کو اجر نہ دے. خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے. اگر ہماری نیت صادق ہے, اگر ہماری نیت سچی ہے, تو اللہ تبارک, یہ کیا ہے مثلا من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہید, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو محبت اہل بیت مر جائے وہ شہید مرتا. شہید تو اس کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں جا کر کے زخم کھاتا ہے, سر تن سے جدا ہوتا ہے, وہ شہید ہوتا ہے. اور یہاں کہا جا رہا من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا, کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نیت ہے کہ آج ہمارا امام ظہور فرمائے, ہم امام کے ساتھ جائیں گے, لڑیں گے, حضرت کے ساتھ جہاد کریں گے, اس نیت کے ساتھ آدمی بستر بھی مر جاتا ہے. روایت کہتی من ماتا اعلیٰ حب آل محمد ماتا شہید. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نیتوں میں خلوص عنایت فرمائے انشاءاللہ.
السلام علیکم مولانا صاحب, ہمیں یہ پوچھنا تھا.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہلو, سلام کے بعد آپ کی آواز بند ہو گئی بیٹا.
جی فاطمہ ان میوٹ کیجئے مائک کو.
ہمیں یہ پوچھنا مولانا صاحب, ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ ہم نا دین پر صحیح سے عمل کیسے کریں, کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے, کیا ہمارا ایمان کمزور ہے, کیا بات ہے اس کے پیچھے؟
احسن تم, یہ بھی سوال بہت معقول ہے. اس کے لیے خود آدمی کو عبادت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں توسل کرنا چاہیے, اور اس کا بہترین وقت بتائیں آپ کو, جس وقت مثلا کہیں مجلس وغیرہ ہو رہی ہے اور دل ٹوٹا ہے آدمی, اس وقت اللہ سے کہے پرور. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے, وہ سستی ڈال دیتا ہے. خدا سے فریاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو شیطانی وسوسوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے.
آغا, ایک چیٹنگ میں سوال آیا ہے کہ آفس میں سے بچا کیسے جائے, آفس میں جو ہے بڑی پرابلم ہوتی ہے, یہ سوال آیا ہے.
اب دیکھیے, اب ہر آدمی کے علاقے کے حالات الگ ہوتے ہیں, ملک کے حالات الگ ہوتے ہیں, تو اس پر تو ہم کوئی ایک عام بات نہیں کہہ سکتے, سوائے اس کے گزارش کریں کہ ایک بات اور عرض کریں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہم راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے بناتے جاتے ہیں. کوشش کریں, انشاءاللہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا کہ ہم محفوظ رہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے جناب یوسف سلام اللہ علیہ 7 تالوں کے اندر تھے جب زلیخا نے ان سے گناہ کا مطالبہ کیا, لیکن دروازہ اس وقت تک نہیں کھلا جب تک جناب یوسف دوڑ کے دروازے تک پہنچ رہی تھے. تو ہم کوشش کریں, خدا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لے گا. لیکن یہ کہ ہم کوئی طریقہ بتا دیں, ہر آدمی کے علاقے کے حساب سے الگ الگ حالات ہیں, تو کوئی ایک خاص بات کہہ پانا میرے لیے مشکل ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو دین پر عمل کی توفیق انشاءاللہ عنایت فرمائے.
جی سبا فاطمہ نورالعین سوال کیجیے اور اپنا سٹی بتا دیجیے.
آغا صاحب.
وعلیکم السلام.
آغا صاحب میرے نا دو سوالات ہیں, اس کے ذرا سا جواب دے دیں. آغا صاحب میرا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دینی طالب علم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے اور لوگ اس کو ہمیشہ مطلب مجالس وغیرہ کا کہتے ہیں یا جو بھی سلسلہ, اب آغا صاحب مجھے شروع سے ہی لوگ کہتے ہیں مجالس کا نا, لیکن جس وقت میں طالب علم تھی جب میں کسی کو کوئی بات بیان کرتی تھی تو کوئی میری بات سنتا نہیں تھا, مجھے دھتکار دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کا میری ذات میں ایک ایسا وہ ہوا ہے کہ میرے اندر خوف پیدا ہو چکا ہے. میں پبلک میں آنے سے نا ویسے گھبراتی ہوں, ان کے سامنے بیان کرنے سے میں گھبراتی ہوں. ویسے اگر کوئی میری فرینڈ ہو یا ویسے کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو پھر میری زبان رواں ہو جاتی, میں بولنا شروع کر دیتی ہوں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھو تو پھر مجھ سے نہیں پڑھا جاتا, کوئی بھی مجھے کہتا ہے تو میں وہ نہیں کر سکتی, مجھے گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے. تو پہلی تو ایک تو یہ بات ہے, اس کا مجھے بتا دیں کہ یہ ضروری ہے کہ بھائی ضرور ہی جا کے ممبر پہ ہی بیان کیا جائے ان چیزوں کو. اور دوسرا سوال یہ کہ آغا صاحب اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ گھبراہٹ میری جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ آغا صاحب کہ یہ اگر کوئی شخص طالب علم ہے اور وہ ممبر پر نہیں آتا تو کیا اس کی یہ والی جو علم تو وہ حاصل کر رہا ہے کیا اس کی یہ محنت ضائع ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہوا کہ اگر کوئی شخص یا تو علم حاصل مطلب عالم نہیں بن سکتا تو کم سے کم وہ علم ضرور حاصل کر, علم دوست ہو. تو یہاں پر آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے.
احسن تم جزاکم اللہ. تو پہلا آپ کا یہ تھا, کیا تھا پہلا؟ کہ میں بیان ممبر پر جانا ضروری ہے؟ جواب نہیں. آپ عام نشست میں بیٹھ کر کے آپس میں بیٹھ کر کے تبلیغ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے نا, حتیٰ میدان جنگ میں ہو سکتی. تو نمبر ایک آپ کا جواب یہ کہ ممبر پر جانا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو وہ چیزیں ہیں جو واجب ہیں ہر انسان پر, البتہ شرائط کے ساتھ. ہم کو جو پڑھایا گیا روایت کہتی ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء, یہ انبیاء کا راستہ ہے. ومنہاج الصلحاء, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکوکاروں کا راستہ ہے. بہیم بہما تقام الفرائض, اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے واجبات پر عمل ہوتا ہے. تو ہم کو کرنا چاہیے, اس کے لیے ممبر ضروری نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھا ہے تو کیا مجلس پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ نہیں. ہر آدمی کے الگ الگ توفیقات ہیں, کر سکتی ہیں تو کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہو گئے آپ کے اوپر واجب نہیں. جو آدمی مدرسے میں جائے وہ مجلس ضرور پڑھے. کچھ آدمی ہیں جو تحریریں کرتے ہیں, لکھنے کا کام کرتے ہیں, تحقیقی کام کرتے ہیں, آپ اس میں جائیے یا بچوں کو پڑھائیے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ ممبر پہ جائیے. تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ممبر پر جاتے ہیں تو ایک طرح سے زبان لکنت کرتی ہے, بول نہیں پاتے ہیں, یہ ابتدا میں سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ زبردستی چلے نہیں چلے, اٹکے ایک بار دو بار, کار بکثرت جتنا زیادہ آپ مشق کریں گی اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی. آپ ایسا کریں کہ بجائے بزرگوں کے پہلے اپنے ہم عمروں کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو بٹھال کر کے کرسی رکھ کر کے پہلے بیان کرنا شروع کیجئے. دھیرے دھیرے جب جو ہے وہ مہارت آ جائے گی تو ممبر پر بھی انشاءاللہ. اور یہ پرانے لوگوں نے بھی کیا, حتیٰ مرحوم میر انیس علی اللہ مقامہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تو گھر میں اپنے جسم کے برابر قد اقدم آئینہ رکھتے تھے اور آئینہ رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ کے اکیلے پڑھتے تھے. آپ بھی وہ کیجئے, دو چار بار کرنے کے بعد مشق ہو جائے گی. اور کوشش یہ کیجئے کثرت سے یہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, انشاءاللہ خدا آپ کو قوت دے گا. تیسری چیز کہ جو ثواب بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کا, اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا, شوق ڈیولپ ہوگا. جب شوق ہوگا تو دھیرے دھیرے خوف خود بخود چلا جائے گا. آپ نے پڑھا ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا طالب علم رہیے, اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, کہتا ہے مولا ایک شخص ہے رجل راضیتن لأحادیثکم یشدد به قلوب شیعتک, ہمارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کی حدیثوں کو روایتوں کو ایسا بڑھیا انداز سے پیش کرتا ہے کہ یشدد به قلوب شیعتک, کہ آپ کے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. ایک اور آدمی ہے پڑھا لکھا ہے, آپ کے دوسرے والے سوال کا بھی جواب اس میں مل جائے گا کہ ہم نے پڑھا تو ہے مگر مجلس نہیں پڑھ پاتے. فرمایا کہ جو ہے وہ ایک دوسرا آدمی ہے, پڑھا لکھا ہے, مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار, سب کچھ ہے, وہ لیست لہو تلک الروایہ, مگر بیان کرنے کا وہ ڈھنگ اس کے پاس نہیں. ایہما افضل, پہلے مرحلے میں امام نے فرمایا کلاہما, دونوں, تاکہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں لیکن نہیں بول پاتے ان کو ٹینشن نہ ہو. پھر اس نے کہا مولا یہ تو ہم کو پتا ہے کہ دونوں بہتر ہے, لیکن اگر کمپیئر کرنا ہو تو کون؟ تب حضرت نے دوسری بار میں فرمایا وہ جو ہماری روایتوں کو اس طرح بیان کرتا ہے جس سے ہمارے شیعوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں, وہ ایسے ہزار عابدوں سے افضل ہے. تو اس جملے کو تکرار کرتے رہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم. ایک, دو, اللہ سے توسل کیجئے اہل بیت کے ذریعے سے, دعا کیجئے. ایک بڑے خطیب گزرے ہیں, میں بھی ان کو بہت سنتا تھا اور اب بھی موقع ملتا ہے سنتا ہوں, مرحوم شیخ احمد کافی رضوان اللہ علیہ. انہوں نے ایک بار اپنی مجلس میں کہا کہ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ یار کافی, جب تم کہتے ہو کہ آج موڈ نہیں ہے, تیاری نہیں ہے, طبیعت نہیں, تب اچھی مجلس پڑھ دیتے ہو. ان کا اس کی وجہ ہے کہ تب میں ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ مدد کر. تو جب نیت ادھر ہو جاتی ہے نا, خدا مدد کرتا ہے, ممبر صحیح ہو جاتا ہے. یا آپ نے نام سنا ہوگا, اگر یہیں پہ ہیں ہندوستان کی, تو آپ نے سنا ہوگا ایک مولانا ہمارا, ہم جہاں ملازمت کر رہے ہیں وسطیقہ اسکول میں, مولانا تقی الحیدری صاحب اعلی اللہ مقامہ تھے, زبردست خطیب اپنے زمانے کے. وہ اکثر ممبر کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ کے ممبر پہ کچھ دیر کچھ پڑھتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ وہ حضور پڑھتے کیا, مطلب ہم بھی مجلس پڑھتے ہیں, ہم کو پتا ہو کون سی دعا پڑھتے ہیں ممبر میں. کہنے لگے میاں کچھ نہیں, اللہ سے توسل کرتا ہوں اہل بیت کے ذریعے سے. تو یہ تیسری چیز اگر آپ یہ کریں, دعا وغیرہ, بہت مؤثر ہوتی انشاءاللہ. جس کو کہتے ہیں نا دھڑکا کھلنا, ایک دو مجلسیں اپنے ساتھیوں کے بیچ پڑھیے, دھڑکا کھل جائے گا, پھر انشاءاللہ اللہ کریم ہے. جی فرمائیے.
شبینہ رضوی, مائک انمیوٹ کیجیے.
السلام علیکم. آغا
کہاں سے بات؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں انڈیا لکھنؤ سے بول رہی ہوں.
جی فرمائیے.
مولانا صاحب, یہ مجھے بھی اس سے پہلے خواہر نے سوال کیا تھا, اسی سے متعلق ہے کہ تمام مطالعے کے بعد جیسے جب پڑھنے کے لیے مجلس بیٹھتے ہیں, کیونکہ میری ماں کی بڑی خواہش کے مطلب مجلس پڑھیں, تو ویسے الحمدللہ کافی مجلسیں میں پڑھ چکی ہوں, مگر جیسے میں اپنی تیاری بھی کافی رکھتی ہوں, مگر مجھے میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ یاد نہیں ہے, ایسی کیفیت ہوتی ہے.
اس کی وجہ سے دیکھیں, میں اپنے تجربے کی بات بتا دوں, میرے ایسی نہیں معلوم کہ جو ہے وہ آپ کی عمر کیا ہے, میں بیٹا کہوں آپ کو یا آپا کہوں آپ کو.
جی آپ میرے بڑے میرے بڑے
میرا تجربہ یہ ہے,
فیض آباد سے بھی تعلق ہے. جی جی
جی, میرا تجربہ یہ ہے کہ جو تیاری آپ نے کی ہے, اگر اس کے نوٹس لے کے آپ بیٹھیں گے تو دماغ آپ کا زیادہ کام کرے گا. آپ نے اگر میری مجلسیں سنی ہوں گی
تو
بہت, مجھ کو بہت سننے کو ملا کہ ان کو یاد نہیں رہ جاتا اور یہ کتاب دیکھ کے پڑھتے ہیں, لیکن مجھ کو تجربہ یہ ہوا کہ وہ چاہے میں کتاب نہ دیکھوں لیکن جب ساتھ میں رہتی ہے تو ایک طرح کا کانفیڈنس ہوتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز, کتنا بھی حافظہ کام کرے میرے حساب سے کہیں نہ کہیں زبر زیر اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نوٹس لے کے بیٹھیے, ذہن اس سے آپ کا ذہن بھی صحیح چلے گا, انشاءاللہ غلط بھی نہیں پڑھیں گے, اور اکثر باتیں جو دماغ سے بیان کرتے کرتے نکل جاتی ہیں, ایک نظر پڑے گی آپ کا پورا کلیکٹ ہو جائے گا. تو میں جتنی ذاکرات یا ذاکرین ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ نوٹس بنائیے, تیاری کیجئے, بغیر تیاری کے خبردار ممبر پر نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ جتنا زیادہ خطرناک مجلس پڑھنا ہے, اتنا خطرناک کوئی جاب دنیا میں نہیں ہے. ذرا سا آپ چوک گئے, ذرا سا آپ نے آیت غلط پڑھ دی, آپ نے حدیث غلط پڑھ دی, تو پھر جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے. لہذا کوشش یہ ہو کہ اول تیاری کریں پوری, اور تیاری کرنے کے بعد وہ نوٹس لے کے بیٹھے.
جی بہت 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 شکریہ. لیکن اگر ایسا عورتوں میں, جی بالکل صحیح, بہتر فرما رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو دیکھا بھی ہے کئی بار مجلسوں میں بھی کہ کتاب سے کافی ہیلپ مل جاتی, لیکن جیسے عورتوں میں یہ ہو گیا نا کہ وہ کتاب کہاں
پڑھ گئی. میں سمجھ رہا ہوں, میں نے کہا نا کہ کس کو بلا لیا, یہ دو چار بار ہوگا, دس بار ہوگا, دھیرے 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 یہ چیزیں اب جو ہے عام ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, وہ اب اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کا کلچر یہ رہا ہے زبانی والا, ورنہ آپ دوسری کنٹریز میں چلے جائیے, عراق میں دیکھیے, ایران میں دیکھیے, اچھا انگریزی اوریٹرز کو دیکھیے, اپنے نوٹس لے کر کے آتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اب یہ بھی جو کہیں گے نا, وہ پرانی عورتیں کہیں گی, آج کی جو نئی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں وہ یہ تبصرہ نہیں کریں. اس لیے کہ ان کو کلاس میں بھی ٹیچر نوٹس لے کے آ رہے ہیں تو ان کو کوئی بات نہیں, یہ اعتراض وہی کریں گے جو کالج یا اسکول نہیں گئے. اس کا ٹینشن آپ نہ لیجیے, دو چار بار ہوگا.
ایک بک کا کوئی چہارہ معصومین سے ریلیٹڈ جو مجھے فضائل اور مصائب سب بہت اچھے سے مل جائیں وہ بتا دیتے. کسی
واٹس یور لینگویج,
واسی یور لینگویج,
اردو میں پڑھیں گے آپ, عربی فارسی میں کیا پڑھیں؟
اردو میں.
تو اردو میں میرے خیال میں مولانا نجم الحسن صاحب قراروی رضوان اللہ علیہ, جو ان کی آپ نے دیکھا ہوگا ذکر العباس بھی ہے, یا ان کے 14 ستارے بھی ہیں, بہترین کتاب ہے, مختصر جو ہے وہ سارے اماموں کے لیے جاننے کے لیے. میرے خیال میں اردو زبان میں 14 ستارے بہترین ہیں.
بہت شکریہ.
تنظیم المکاتب کو بھی فون کر سکتی ہیں, عباس بک ایجنسی کو بھی کر سکتی ہیں,
یہ لوگ بھی نئی نئی کتابیں چھپتے ہیں.
لکھنؤ میں ہے تو اصلاح سے بھی بات کر سکتی ہیں, ان کے یہاں بھی بہت سی اب اردو میں کتابیں ماشاء اللہ آ رہی ہیں. جزاک اللہ,
بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ماں صاحب, ہم فاطمہ لکھنؤ سے بول رہے ہیں. آغا میرا بھی سوال جو ہے وہ مجلس سے ہی ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ایام عزہ بھی آ رہا ہے. آغا ہم بھی ذاکری کرتے ہیں اور 2014 سے ہم ذاکری کر رہے ہیں. میرا یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آغا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مطلب ذاکری کر لیتے, ہمیں کوئی ڈر وغیرہ بھی نہیں لگتا, اور ہم نے پچھلے سال محرم میں 75 مجلسیں صرف لکھنؤ میں ہی پڑھی ہیں. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں, میرے بڑے بھیا جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب اب ہم جیسے ذاکری کرنے لگے ہوں اور ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مطلب اٹھ بھی گئے ہیں اس لائن میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جہاں نہیں ہو پا رہی ہے ذاکری, جہاں جن کے کیا نہیں ہے, تو تم یہ کرو کہ ان کے کیا جا کے خود سے کہو, کیونکہ وہ وہاں پڑھتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں, وہ جا کے خود سے پڑھ دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, اب اس میں ہماری سیلف ریسپیکٹ ہے, ہماری عزت نفس ہے, کہ ہم ان کے کیا جا کے کیسے کہہ سکتے ہیں. تو آغا مطلب وہ یہ کہتے ہیں, آغا وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عزت جو ہے کہ علی اور فاطمہ سے بڑھ کے تمہاری عزت ہے, تمہاری عزت ان سے تو بڑی نہیں ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے گھر میں سونے کے پانی سے بھی لکھ کے یہ لگائیں کہ میری عزت استغفر اللہ ان سے بڑی ہے, تو نہیں ہو سکتا. تو ان کا یہ کہنا کہ تمہارے اندر غرور آ گیا ہے یا اس طرح سے اب تم جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگے.
احسن, تم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو تھوڑا سا ترقی کرتا ہے یا آگے بڑھتا ہے, وہ چاہے جو ہے وہ دولت کے معاملے میں ہو, علم کے معاملے میں ہو, خطابت کے معاملے میں ہو, تو اس کو اپنے نفس میں کیا ہے نہیں معلوم, لیکن دوسرے لوگ قیاس آرائیاں بہت کرنے لگتے ہیں. اس قیاس آرائی کے چکر میں مت پڑیے. اور آپ کے بھائی کی بات بھی ایک اعتبار سے صحیح ہے, لیکن میں اس کو اس لیے بھی صحیح نہیں مانتا ہوں کہ آپ کی بات میں اثر اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ کی شخصیت بنی ہو, اور جب شخصیت مجروح ہو جائے گی تو آپ کے خود سے جا کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں یہ نہ کہوں, نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر جگہ ضرور جائیے بغیر کہے پڑھیے, اور نہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے. حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں بھائی ہو سکتا ہے کوئی عزیز ہے, رشتے دار ہے, واقعی ان کے ذہن میں تھا اور وہ ذہن سے نکل گیا, بھول گئے, آپ پہنچ گئے. انہوں کا بھائی کوئی ذاتی نہ کہا میں پڑھ دیتی ہوں, تو آپ پڑھیے بغیر کہے پڑھیے, لیکن جنرلی اس کو جو ہے وہ طریقہ مت بنائیے.
اگر اگر ہم نے ایسی ایسی جنرل میس پڑھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تبرک کے لیے یا کسی لیے پڑھتے ہیں, ہم تو صرف حضرت زہرا کے لیے پڑھنے جاتے ہیں. لیکن جہاں سے نہ خود تبرک, ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہاں تبرک کیا بٹائے, اور ہم نہ کسی سے ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں آپ لینے آئیے نہ چھوڑنے جائیے, ہم خود چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم خود طالب علم ہیں. میرا زیادہ حق ہے لوگوں کی خدمت کرنا.
اور جہاں تک رکیے بیٹا, جہاں تک جو ہے نا لوگوں کے تبصروں کا سوال ہے, بقول جناب لقمان کے اپنے بیٹے سے کہا گیا اور کچھ کرو گے دنیا تم کو کہے گی. جیسے ہم اپنے تئیں مطمئن ہیں یہ کافی ہے, اللہ ہماری نیت پر اجر دے گا, دوسروں کے تبصروں پر اجر نہیں دے گا. دعا یہ کریں کہ ہماری نیت ٹھیک ہو, ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں ان کے یہاں, تبرک مقصد ہے یا نہیں ہے, وہ خدا ہمارا جانتا ہے, وہ اجر دینے والا. تو اس کا ٹینشن مت لیجئے. میری رائے یہ ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کر کے, جہاں آپ کے جو ہے وہ عزت و آبرو پر بہت فرق نہیں آتا, وہاں بغیر بلائے بھی جائیے, مگر یہ کام جنرلی نہیں ہونا چاہیے. سیلف ریسپیکٹ کا بھی خیال ہونا چاہیے. یعنی یوں کہیے کہ میں آپ کے بھائی سے متفق بھی ہوں اور 100% متفق بھی نہیں. جی جی فرمائیے, کچھ کہہ رہے تھے آپ.
جی آگا, آپ کو اسکرین پہ ایک کوشچن نظر آ رہا ہے؟
نہیں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, اوپر کچھ چھوٹا سا ہے لیکن پڑھ نہیں. آپ اگر پڑھ سکے تو فرما دیتا.
آگا سوال تھوڑا مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, کیسے پتا چلے کہ وسوسہ ہے یا اللہ پاک ہمیں اچھی چیزوں سے دور کر رہا ہے, یہ سوال ہے.
دیکھیے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے, انشاءاللہ خدا وسوسوں سے دور رکھے گا. اور جو بھی مسئلہ ہے, فرض کیجئے ہم وضو کر رہے ہیں, تو وضو میں کیا ہے, یہاں سے پانی ڈالیے کوہنی سے یہاں تک آنا. اب دو بار آپ نے کیا, پانی پہنچ گیا, اب اس کے بعد آپ 8 مرتبہ اس پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جبکہ پتہ ہے پانی پہنچ گیا, تو واضح ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا وسوسہ ہے, یہ ایمان نہیں ہے. اور شیطان تو ایسی صورتیں اختیار کرتا ہے, اس کے لیے میرے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کثرت سے اس فقرے کو پڑھتے رہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسوسوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. کچھ چیزیں, کچھ مسائل وہ ہیں جو توسل اور دعا سے حل کیے جا سکتے ہیں, ہر چیز کا جواب ممکن نہیں ہے.
جی طبا فاطمہ سوال پوچھیے.
جی السلام علیکم آغا, میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ شیعہ اپنے کردار سے بچانے جاتا ہے تو امام کی حدیث کے مطابق, تو آغا آج کل بہت دھوکے کا دور ہے, جیسے انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے, اور جھوٹ بھی بہت عام ہو گیا ہے, ہر انسان پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور زیادہ تر اپنے دوست بھی ایسے مخلص نہیں ہوتے, بہت مشکل ہوتا ہے مخلص دوست ڈھونڈنا اور تلاش کرنا, تو ایسے دور میں انسان اپنے ایمان و کردار کو کیسے بچا سکتا ہے؟
دیکھیے بیٹا سب سے سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ نے جو فرمایا کسی, یہ ہمارے دور کی خصوصیت نہیں ہے, ہر دور میں رہا ہے. قرآن نے پورا سورہ اتار دیا منافقین, پیغمبر کے زمانے میں سامنے رسول اللہ کے کچھ ہوتے تھے, پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے تھے. اپنا ہمارا جو ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں آیا یہ ہمارا عمل شرعی طور پر صحیح ہے یا صحیح نہیں. بقیہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, یہ سنیے رہے بھائی, اس نے کہا کہ مولا اہل بیت, جو آپ نے فرمایا سیم یہی گڑبڑ تھی, اہل بیت ابو اللہ توثب الا شتیمت لی, ہمارے خاندان والوں کا گھر والوں کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے, الا قطیعت و شتیمت لی, سوائے ایسے کہ مجھ سے قطع رحم کریں اور مجھ کو جو ہے وہ گالی پھکڑ دیتے ہیں. فارفضہم, میں چھوڑ دوں ان لوگوں کو, یہ دو روایتیں, ایک امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی بھی ہے اور ایک رسول اللہ کے زمانے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام والی روایت میں یہ کہ وہ آتا اپنے چچیرے بھائیوں کا شکوا کرتا ہے, مولا میں کیا کروں, میں سوچتا ہوں چھوڑ دوں اپنا گاؤں جا کر کے کہیں اور بس جاؤں. حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں تم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں گا, رہ گیا تم برداشت کرتے رہو, تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ کرتے رہو. ایک زمانے کے بعد پھر اس کی ملاقات ہوئی امام صادق علیہ السلام نے سے بات ہوئی تو امام نے فرمایا کیا ہوا بھائی تمہارے چچارے بھائیوں کا جن کو تم بہت پریشان تھے جن کی شکایت کرنے کا, مولا سب مر گئے, کوئی جو ہے وہ زمین ومین کا بھی میٹر تھا ان لوگوں کا, کچھ جو ہے وہ کنویں میں گر گئے, کچھ تاؤن لے گیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پوپ نے ڈکیل دیا, سب مر گئے, حتیٰ کہ ان کی زمینوں کا کوئی وارث نہیں بچا, اس کو ان کی ساری جائیداد مل گئی. امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا کیوں مولا؟ کہا تم کو یہ سب ملا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر, ان کو یہ سب جو ہے سزا ملی ہے قطع رحم کی بنیاد پر, تو ہم کو اپنی رسپانسبلٹی طے کر کے عمل کرنا ہے, دوسروں کے جواب میں ہم کو عمل نہیں کرنا ہے.
جی آگا ایک سوال چیک کا ہے, سلام آگا, مکافات عمل کیا ہے اور کسی بچے کو کیا ماں باپ یا دادا کیے گئے گناہ یا زیادتی کی سزا ملے گی؟
پھر سے فرمائیے, آواز تھوڑا کٹ رہی تھی. مکافات عمل کیا ہے
اور کسی بچے کو کیا ماں باپ اور دادا کی گئے گناہ یا زیادتی کی سزا ملے گی جبکہ وہ معصوم ہے؟
سوال بہت معقول ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے مکافات عمل اور ایک ہے ابتلاء, آزمائش اور امتحان. تو ایک چیز تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں وہ بیچارہ پریشان ہے اور ہم کو یہ علم بھی ہے کہ اس کے باپ دادا میں کچھ گڑبڑ تھی, ہم کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ وہ مکافات عمل دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ واقعی مومن ہو, خدا اس مومن کی آزمائش کر رہا ہے, امتحان لے رہا ہے, ایک بات. دوسری بات, قرآن میں صاف صاف آیت موجود ہے کہ لا تزرو وازرتم وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ظاہر سی بات ہے باپ دادا نے جو کیا ہے وہ اپنا جھیلیں گے. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر آدمی جو کرے گا اپنے عمل کا وہ خود سزا بھگتے گا. لیکن ایک جگہ آپ کو اس طرح کی روایت مل جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ جو یتیموں کا مال ہڑپتے ہیں, جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, وہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کا مال ہڑپتا ہے تو اگر وہ نہیں جھیل پایا تو اس کے اولاد نہیں تو اس کی اولاد کو جھیلنا پڑے گا. اس کے جواب میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ عمل کا فطر, جیسے ہم نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کو مار دیا تو غلطی کس کی ہے پتھر مارنے کی؟ میری غلطی ہے لیکن درد آپ کو ہو, تو غلطی میں نے کی, پتھر میں نے مارا, سر آپ کا کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ تو یہ ایک عمل کا فطری تقاضا ہے. تو وہاں فطرت رکھی ہے اللہ نے کہ کوئی اگر کسی یتیم کا مال کھائے گا تو وہ فطری طور پر ممکن ہے جو یتیم کے بارے میں ہے, ورنہ قرآن میں صاف ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر آدمی اپنے عمل کے جزا اور سزا بھگتے گا. ہاں یہ ہے کہ بچہ معصوم ہے اور وہ اچھے کام انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب بے شک ماں باپ کو مل, الٹا ہے لیکن مکافات, باپ نے جو ہے وہ چوری کی ہے اور بےچارا پانچ سال کا بچہ جھیل گیا, وہ سزا نہیں ہے اور کوئی مصلحت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے.
ماشاء اللہ. آگا یہ جو آپ نے صفات شیعہ جو ٹاپک ہے اس میں صفت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ صفت جو ہے وہ ایک دفعہ عمل کو کہتے ہیں یا بار بار عمل کو کہتے ہیں یا
دیکھیے صفت جو ہے وہ چیز جو انسان کے لاشعور میں آ جائے. لاشعور میں کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ملکہ ہو جائے. اب جیسے آج کوئی آپ نے بات ہم سے پوچھی, ہم نے آپ سے بات کہہ دی, سچی بات تھی, تو اس وقت تو میں سچ بولا ہوں, لیکن اگر میں 8 مرتبہ جھوٹ بول کر کے یہ ایک سچ بولوں گا تو میں شیعہ تھوڑی کہلاؤں گا. یعنی اس کا مطلب وہ چیز اس کے کنٹینیویشن میں ہونا چاہیے, مستقل ہونا چاہیے. جہاں ہم نے اس کو چھوڑا اس صفت سے ہم خارج ہو جائیں گے. سوال معقول تھا آپ کا, ماشاء اللہ.
السلام علیکم آغا صاحب.
آغا صاحب
میرا ایک اور سوال ہے, اس کا بھی جواب دے دیں آغا صاحب. جو میں نے آپ کے 2-3 کلپ سنے تھے ذکر صلوات کے حوالے سے نا, تو یہ تو ہم لوگ سب صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, لیکن آغا صاحب ایک صلوات فاطمیہ مجھے اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کس وقت نازل ہوئی یا یہ کس وقت الفاظ بیان ہوئے, کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو میں نے سنا ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو تھی نا وہ اس صلوات کے ذریعے سے قبول ہوئی تھی کہ جناب فاطمہ تو ذرا سمجھ لے کی وجہ سے ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا تھا. تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور اس کا وہ بتا دے نزول کیا ہے اس کا اور اس کی افادیت اور اس کا. جی
دیکھیے میرے ذہن صلوات جب دعاؤں کی کتابوں میں جائیے گا تو بہت مختلف قسم کی صلواتیں آپ کو ملیں گی. فاطمہ میرے خیال میں شاید وظائف الابرار میں بھی ہوگی صلوات طوسی وغیرہ کر کے, تو پڑھنا چاہیے. لیکن آپ نے جو پرٹیکولر صلوات کی بات کی تب نازل ہوئی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات آپ کی ہے وہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو کچھ اسما سکھائے فتاب علیہ, اور اس کے ذریعے سے روایات میں ہے کہ پنجتن, یہ جنرل روایات الگ الگ الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی دعا قبول کی ہے پنجتن پاک کے وسیلے سے, پنجتن پاک کے طفیل میں. یہ آپ جو صلوات کریں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا اصل وقت کب کا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی ہے پنجتن کے صدقے میں.
جی کچھ لوگ چیٹ پہ سوال پوچھ رہے ہیں, تو ایک سوال ہے. سلام, میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا نفس کا جہاد میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟
یہ جواب اماموں نے دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور یہ نہیں کر پاؤ گے کہ یہ غور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو کم از کم یہ ہر وقت ذہن میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. قرآن نے بھی کہا علم یا علم بأن اللہ یرا, کیا تم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ یقین ہو جائے, مثال کے طور کے اوپر ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹی وی لگا کر کے کوئی میچ ویچ دیتا اور باہر گاڑی کی آواز صرف محسوس کی, نہیں معلوم کہ اس گاڑی میں میرا باپ ہے کون ہے, جنرل کوئی آدمی کھڑی کر کے جا رہا ہے, لیکن اس شک میں کہ کہیں میرا باپ نہ ہو اور کہیں وہ میرے کمرے میں نہ آ جائے, فوراً آدمی جو ہے چینل چینج کر دیتا ہے, بچہ چینل چینج, کیوں؟ کہیں دیکھ نہ لے. تو اسی تصور پر آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہم دیکھ رہے ہیں, تو جتنا زیادہ ہمارے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, نفس پر قابو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.
جی کسی اور کا سوال ہے اگر ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی سبینہ ابیہا زہرا, جی سوال پوچھیے.
السلام علیکم آغا صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب بچوں کی ہم شیعان اہل بیت کو یقیناً آئمہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. اب جب بچوں کے سامنے یہ سوال کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. آغا صاحب جب ہم اپنے بچوں کو سیرت آئمہ معصومین بتاتے ہیں, اور آج کل کا دور آپ کو جو معلوم ہے اتنا فاسٹ اور سب کچھ ہے, تو ہمیں آگے سے کہتے ہیں کہ آئمہ معصومین تو کر سکتے تھے, آج کل یہ شریعت کے کچھ اصول یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ بحث میں پڑتے ہیں کہ وہ جو شریعت وہی تھی, اب رولز چینج ہونے چاہیے, اور ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے شریعت پہ پوری طرح, تو ہمارے پاس دلیل کیا رہ جاتی ہے ہم؟ اس لیے کہ یہ بچے بہت فاسٹ ہیں آج کل کے, ایسے ایسے سوال اٹھا کے لاتے ہیں کہ ان کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے شریعت 1400 سال سے جو ہے وہی ہے, اور مجتہدین بھی ہمیں نئے نئے مسئلے بتاتے, لیکن یہ بچوں کو کنوے کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے.
بات تو آپ کی صحیح ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ یہ غور فرمائیں کہ جو احکام نازل کرنے والا ہے وہ خدا ہے, اور ظاہر سی بات ہے خدا نے اسلام کو 150 سال کے لیے نازل نہیں کیا ہے, قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے, اور جب قیامت تک کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی ہو گیا, قیامت تک کے حالات کو مد نظر رکھ کے نازل کیا گیا ہے. یہ کمی ہماری ہو سکتی ہے کہ بچوں کے سوال کا جواب ہمارے ذہن میں نہیں ہے, یا ہم نہیں بتا پا رہے ہیں, یا آپ نہیں بتا پا رہے ہیں, تو اس میں اس طرح کے ہونا چاہیے کہ پرٹیکولر جو بچوں کے سوالات ہیں اس کو آپ نوٹ کیجئے اور ان کے ایکسپرٹ کے پاس بھیجئے, وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. یہ بات تو صحیح ہے کہ آج کل بچے اتنے شارپ ہو گئے ہیں, ہم بھی پھنس جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے گھر میں, اور وہ بھی لڑکوں سے نہیں, اپنے جو ہے وہ نواسے سے پھنس جاتے ہیں جو وہ سوالات کر دیتے ہیں. تو جواب تو ہے, ایسا نہیں جواب نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا ہے, ہم کو نہیں پتا, وہ الگ چیز ہے. تو میرے خیال میں آپ اس طرح کے سوالات کو نوٹ کر لیجئے, اور پھر جو اس کے جانکار لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کے شہر میں کوئی عالم ہو, ان کے درمیان رکھیے, اور کسی کو آپ کی جانکاری میں ہو, یا ہم کو بھیجیے, آپ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم کسی بزرگ سے پوچھ کے انشاءاللہ جواب دیں گے.
جی شبینہ, رضوی سوال پوچھیے.
جی جی السلام علیکم. آغا میرے دو سوال ہیں میرے, ایک تو سیم ابھی جو خواہر نے پوچھا, یہ سیم سوال بچوں کے لیے کہ توحید کو لے کر کے بچے جو ہیں وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں ماں باپ نے نماز سکھا دی, روزے کے احکام بتا دیے, اور ہم لوگوں کو بتا دیا کہ ہاں نماز پڑھنا ہے, تو ہم لوگ اس پہ چلنے لگے کہ ہاں یہ میرے بزرگ کہہ رہے ہیں تو یہ پتا ہے, یہ پنجتن یہ اللہ معصومین ہے, اور اس پر ہم لوگ فالو کرتے. بچوں کے ایسے سوال ہیں, بیٹا لڑکا میرا دلی میں پڑھتا ہے کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ, وہ اس طرح کی وہ سائنٹیفک باتوں سے وہ آپ مجھے بتائیے ایسے بتائیے, مطلب میرے پاس سوال نہیں ہے, آئی کانٹ سے میں بتا نہیں سکتی کہ میں اس کو کیسے بتاؤں. پھر یہاں لکھنؤ میں
نبا فاؤنڈیشن آج کل کے یہ ہے ماشاء اللہ بچے ہمارے شارپ ہو گئے ہیں, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بے دین ہو رہے ہیں, وہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں.
وہ یہی کہتا ہے بیٹا میرا, یہی کہتا ہے, اور یہاں پر نبا فاؤنڈیشن ہے ایک سرفراز گنج میں, تو میں نے لکھنؤ میں, تو میں نے وقار صاحب مولانا صاحب سے کافی ہیلپ لیتی ہوں, تو مجھ سے پوچھا تھا تو انہوں نے شاید شہید متحری کی بتایا تھا کہ آپ ان کی کتاب سے پڑھیں, تو میں نے کہا آپ سے بھی کنفرم کر لوں, کہ اس سے کہا میں نے کہ بیٹا انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں وہ بکس, کہ تم پڑھو کہ تمہارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں, تو آپ بھی بتائیں مجھے اس بارے میں.
شہید متحری رحمت اللہ علیہ, وہ کافی ان کی جو ہے وہ تحلیلی گفتگو ہوتی تھی, تو ممکن ہے انہوں نے سمجھ کے.
آغا دعا کیجئے گا اس کے لیے, ابھی آئی ایس کا انٹرویو ہے اس کا
انشاءاللہ. ہماری تو بڑی تمنا رہتی ہے, دلی خواہش رہتی ہے کہ ہمارے بچے کچھ آئی ایس
فرسٹ ٹائم میں مین اور پریلیم دونوں نکال لیا ہے, اور ابھی انٹرویو ہے 27 اگست کو, آپ دعا کیجئے گا. ید اللہ عبدی نام ہے اس کا, ید اللہ عبدی. اور دوسری
ایک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک نظر کر لیجئے کہ اگر انشاءاللہ وہ کلیئر ہو گیا تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر کے آپ جو ہے وہ غربا کو کھلائیں گے.
بے شک انشاءاللہ آغا. اور ایک میرے لیے
یہ نظر وہ جس پر میرے کئی کام ہوئے.
جی بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ, میں بالکل کروں گی انشاءاللہ. اور دوسرا ایک یہ تھا آغا کہ ابھی ہم سب لوگوں کو اپریل میں جو حالات خراب تھے تو سب کو کووڈ نے اپنی لپیٹ میں لیا, مگر اللہ کے کرم سے سب کو حیات ملی. جی اللہ کے کرم سے حیات ملی, مگر آغا میرے ساتھ بہت پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ مجھے پوسٹ کووڈ کے بعد بھی بہت پرابلم, تو میرا وظیفہ اور میری تسبیحات اور میری ساری چیزوں میں نا بڑا خلل پڑا ہے, اور اب تو میرے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر میں سورہ یاسین بھی پڑھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جلدی سے ختم ہو جائے. پتہ نہیں کیسے اندر سے ایک پتہ نہیں کیا ایک شیطانی غلبہ ہو گیا, کیا ہو گیا ہے, اس کے لیے آپ تھوڑا سا مجھے رہنمائی کر دیں کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں.
اس سے پہلے کے بھی سوال میں یہ گزارش کی تھی, اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, بلکہ ایک روایت بھی ہے اس طرح کی, شاید مولا سے ہے یا بہرحال, کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا, کہ دلوں کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی بہت دل چاہتا ہے دعا نماز عبادت کرنے کا, اور کبھی یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ بہت طبیعت اکتاتی ہے جلدی کرو. تو اس میں امام کا بھی انسٹرکشن یہ ہے کہ اپنے نفس پر بہت دباؤ مت ڈالو, واجب پر اکتفا کرو, جب پھر دل ہو تو کرنا. لیکن آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ پوسٹ کووڈ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے, تو میرے خیال میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کر لیے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ جو ہے وہ تکلیف
ڈاکٹر مجھے ڈپریشن کے میڈیسن دے رہا ہے, مجھے نیند نہیں آتی ہے, تو میں تو
رہنے والی ہے آپ,
میں لکھنؤ میں ڈاکٹر اتل کھنہ ہے میرے گھر کے پاس, حسین آباد
میں. لکھنؤ میں اگر آپ رہتی ہیں میری عزیز, تو اس فن میں میرے خیال میں اس وقت ایشیا میں ڈاکٹر اسد عباس سے بڑا کوئی نہیں ہے.
جی جی بالکل,
تو ایک بار آپ ان سے رائے لے کے دیکھیے.
آپ ان کے مجلس میں کئی پڑھ چکے ہیں, میں نے سنی. جی
اور نہیں, میں کئی لوگوں کو شفا بھی ہوئی ہے اس طرح کی, ان کے یہاں سے جو میں نے بھیجا تھا. اور ایک یہ کہ اب آپ کو اگر یہ ہو سکتا ہے بھائی واقعی کوئی اور وجہ ہو, تو اس کے لیے کثرت سے پڑھیے, کم از کم جو ہے وہ دن بھر میں دو چار تسبیحیں پڑھ ڈالیے استعاذہ کی. استعاذہ کیا, یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے, شیطانی وسوسہ ہے, تو اللہ اس سے نجات عطا کرے.
جی جی جزاک اللہ, شکریہ خدا.
اگر انہوں نے جو سوال پوچھا اپنے بچے کے لیے, تو یہ دروس جو زوم پر ہو رہے ہیں, ان پر بھی یہاں سے بھی ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے.
ہاں انشاءاللہ. آپ کیا, تو انگلش میں بھی چلتا ہے نا؟
جی انگلش میں بھی.
ہاں تو ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ بھائی جو بچے انگلش کے ہیں یا اردو کے ہیں, وہ لنک پہ جا کر کے اس دروس کو سنیں.
شکریہ آگا, بہت بہت شکریہ. آپ دعا کروا دیں, کنکلوڈ کر دیتے.
اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, أن تصل على محمد وآل محمد, وأن تفعل بما أنت أهله, ولا تفعل بما أنا أهله. خدا تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا, ان کے پدر بزرگوار, ان کے شوہر, ان کے فرزندوں کا, اس امانت اور اس راز کا جو نسل زہرا میں تو نے ودیعت فرمایا. اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. خدا ہمارے ساتھ وہ کرنا جس کا تو اہل ہے, ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جس کے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ محرم الحرام ایام عزائے حضرت سید الشہداء آ رہے, یا اللہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ امام کے عزا کی توفیق عنایت فرما, خلوص نیت کے ساتھ تبلیغ دین کی توفیق ہم سب کو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں میں تمام مؤمنین و مؤمنات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے محبت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ رائے سماعت فرمائے. اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ.